محمد وصلي على رسوله الكريم أما بعد. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، مادی نعمتیں بھی ہیں، روحانی نعمتیں بھی ہیں. بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو ضرورت کے درجے میں ہیں. ان نعمتوں کے نہ ہونے پر انسان ناسپاس ہو جاتا ہے، اور بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو راحت کے طور پر ہوتی ہیں. تعالیٰ شانہو نے اپنے بندوں پر جو انعام فرمایا ہے، اس انعام میں دو بڑے انعام ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آدمی کو دی جانے والی نعمتوں میں دو سب سے بڑی نعمت ہیں، ایک ایمان ہے اور دوسرا علم ہے. ایک ایمان ہے اور دوسرا علم ہے. یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کا حیات سے لے کر موت تک کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. کیونکہ اگر ایمان نہیں ہے تو کفر ہے، اور کفر ضلالت ہے، خلود فی النار ہے. علم نہیں ہے تو جہالت ہے، اور جہالت بھی ایک درجے کی موت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ان دونوں چیزوں سے نوازا ہے، اس لیے ایمان کے بعد علم کا سب سے اونچا درجہ ہے. وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَأُوتُوا الْعِلْمَ، قرآن کی آیت ہے. يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. ایمان کے بعد اللہ نے علم کا تذکرہ کیا، درجات کی بلندگی، رفعت ان کے حق میں ہے، ایمان کے بعد علم پر. اور اس نعمت کے بہت بڑی چیز ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے اپنے دین کا علم، دین کی سمجھ دیتا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ کل محشر کے میدان میں سفارشیں ہوں. امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے پانچ سفارشیں ہوگی، پانچ، حساب کتاب پورا ہو جانے کے بعد. اور یہ سفارشیں صرف ایمان والوں کے حق میں ہوگی، بےمانوں کے حق میں کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی نہیں کرے گا، نہ کوئی نبی مرسل، نہ کوئی ملک مقرب. اس میں پہلی سفارش کا حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام کو دیا جائے گا، سفارش کریں گے. اور حدیثوں میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سفارش میری امت کے گنہگاروں کے لیے ہے، کہ آپ کی سفارش پر بڑے 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 گنہگار اس امت کے بخش دیے جائیں گے، آپ کی سفارش پر مومنین کے درجات بلند کیے جائیں گے. ایسے ہر نبی کو اپنی امت کے حق میں سفارش کا حق دیا جائے گا. اللہ کی طرف سے موقع ہے محشر کے میدان میں. دوسری سفارش لکھی حدیث میں کہ علماء کریں گے. کون کریں گے؟ علماء. آپ نے سنا ہوگا بعض عوام جو ہوتے ہیں وہ لطیفتاً نظام بولتے ہیں کہ آپ کو مساف میں جبا مشیروں پکڑ لینے والوں. وہ صحیح بولتے ہیں، مساف میں جبانوں شیروں پکڑ لینے والوں. علماء کو حق دیا جائے گا سفارش کا. وہ دنیا میں ان پر جس نے جس لائن کا احسان کیا ہوگا، وہ اپنی بدعملی کی وجہ سے اللہ کے یہاں سے دوزخ کے حقدار بنے ہیں، تو ان علماء کی سفارش پر تعالیٰ شانہ ان تمام کے لیے جہنم کی نشستوں کو بدل کر خدا پاک ان کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا. علماء کی سفارش اور ان کی بات کی کل آخرت میں لاج رکھی جائے گی، اس کو ٹکڑا نہیں جائے گا. اتنی بڑی بات ہے. محشر کا میدان جہاں آخری موقع ہوگا ہر آدمی کے لیے, لاسٹ چانس, پھر کوئی موقع نہیں ہے. اس موقع پر اہل علم حضرات کو اللہ تعالیٰ سفارش کا حق دے دے, یہ اس سے بڑی سرفرازی اور اس سے بڑا مقام کوئی نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کے بعد سیدھا ان کا درجہ ہے. پھر شہدا کریں گے, پھر عام مؤمنین کریں گے. اور مسلم شریف کی حدیث ہے, حدیث القف, اللہ اپنی ہتھیلی جہنم میں اتارے گا, مشہور حدیث ہے. اور جتنے ایمان والے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نکال لے گا, یہ حدیث ہے مشہور. آخری سفارش خود اللہ کرے گا. یہ علماء کا مقام ہے. اس لیے احیاء العلوم کی روایات میں ایک روایت کہیں پر پڑھ, بلکہ مسند ابی حنیفہ میں عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ اہل علم سے کل محشر کے میدان میں یہ کہے گا کہ تم گھبراؤ مت, تم ڈرو مت, میں نے تمہیں اپنا علم اس لیے دیا تھا, میں نے تم کو اپنا اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تم کو عذاب دوں, میں نے اپنا علم و حکمت تم کو اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں آج عذاب دوں, بلکہ آج تمہاری مغفرت اور تمہارے مقامات کی بلندی کے لیے, اس کے اظہار کے لیے میں نے اپنا علم دیا. محتاجی صاحب کے ساتھ سفر میں تھا, میں وہاں کا کہیں بیان ہو رہا تھا, جیسے آپ بیٹھے ایسے میں بیٹھ گیا نیچے, وہاں کے ساتھ بیان ہے. اس میں بات مولانا کے بیان میں اہل علم کیا نہیں, کہنے لگے اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرنے سے پہلے سارے علماء کو, مولویوں کو اللہ نور کے موتیوں کے ممبر پر بٹھا دیا, کہ دیکھتے لو محشر کا تماشا کیا ہوتا ہے, کیا کہے گا اللہ تعالیٰ, دیکھو تماشا یہاں کیا ہوتا ہے. کہ جو مولوی تمباکو کھاتے میرے جیسے, کہ ان کو اللہ تمباکو کی ڈبیاں دے گا, دیکھتے رہو کھاتے رہو دیکھتے رہو. علماء بیٹھے تھے بہت سے علماء ماشاء اللہ اس مجلس میں, اللہ نے یہ مقام پہ رکھا ہے. چنانچہ علامہ شامی نے اس کے مقابلے میں ایک بات لکھی ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا, پوچھا کیا گزری آپ پر, کیا بیتی آپ پر, کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے حاضر کیا گیا تو میں کانپ رہا تھا, میں لرز رہا تھا, مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے کندھے پر اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا اور اسے کہا محمد ڈر مت, میں نے اپنا علم تجھے اس لیے نہیں دیا تھا کہ آج میں تجھے عذاب دوں, نہیں تو کانپ مت ڈر مت, میری ہمت بن گئی جب اللہ نے کہہ دیا, میرا لرز نہ کانپنا ختم ہو گیا. خواب میں پوچھنے والے نے کہا آپ کے ساتھی اور استاد امام ابو یوسف کہاں ہیں, ان سے پہلے انتقال کر چکے تھے. کہنے لگے مجھ سے دو درجے آ گئے جنت میں, وہ امین فو کی درجے تھے, وہ مجھ سے دو درجے آ گئے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر امام ابو حنیفہ کہاں ہے, تو انہوں نے کہا وہ تو اعلی علیین میں ہے, ان کا تو مقام پوچھو ہی مت. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بہت بڑی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے, اور اس نوازش کے لیے اللہ تعالیٰ شانوں کی سنت انتخاب بھی ہوتی ہے, منتخب کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو, کسی کی طلب پر یہ چیز نہیں دی جاتی. آپ سب علماء کرام ہیں, آپ جن فیملیوں سے آ رہے ہیں, جن بیک گراؤنڈ سے, آپ کے گھروں میں اور بھی آپ کے بھائی ہوں گے, سگے بھائی, جزازاد بھائی, ماموزاد بھائی, پوفیزاد بھائی, خالازاد بھائی, آپ کی ہم عمر کے ساتھی, بچپن میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے بارے میں ہمارے والدین کے دلوں میں بات ڈالی کہ میرا بچہ حافظ بنے, قاری بنے, حلیم بنے, مفتی بنے, ہمیں بے شعور کے عالم کے اندر مدرسوں میں پہنچا دیا گیا, شعور بھی نہیں تھا ہم کو. مولانا اسماعیل صاحب خود کہنے لگے مطلب باپ پر کر دوں کہ میرے نانا نے میرے نانا وہاں کے لگے گودرا سے مجھے آنند لے کر آئے کہ وہاں میں نے لال گوٹا کھوڑا, لال گوٹا ہمارے یہاں کے لال گوٹے مشہور ہیں, تو میں چھوٹا مجھے لے کر آنند آ گئے, ارے ہوٹل میں لال گوٹے کھلائے. آنند جہاں مرکز ہے وہاں پرانا مدرسہ وہی تھا, یہ 1960-58 کی باتیں ہیں, پھر مجھے کہا کہ بڑا تو یہ پڑھیس کے روز گوٹا کھانا مر سکتا نہیں ہے. تو بے شعور ہی کیا عالم ہے, ہم میں سے ہر ایک آدمی شعور تو تین چار سال کے بعد آتا ہے کہ یہاں مدرسوں میں ہیں پڑھتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے آگے یہ وہ غازی سب. اچھا ہمارے ماں باپ نے ہم کو اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے مدرسوں میں داخل نہیں کیا تھا, کیونکہ انہوں نے جب ہم کو مدرسوں میں پہنچایا تو ان کو یہ بات ان کے علم میں تھی کہ میرا بچہ مولوی بنے گا, حافظ بنے گا, قاری بنے گا, مفتی بنے گا, کوئی اس کو 50,000 کی تنخواہ نہیں دے گا, نہیں امامت کی کوئی اس کو 50,000 تنخواہ نہیں دے گا, پڑھانے کی کوئی اس کو اتنی بڑی رقم نہیں دے گا. ان کو یقین تھا اس پر, پھر بھی انہوں نے کیوں ہم کو رکھا؟ وہ چاہتے تھے ہماری آخرت بن جائے اور ہمارے ذریعے سے پورے خاندان کی آخرت بن جائے, پورے سماج کی آخرت بن جائے. کوئی دنیا کی لالچ نہیں تھی اور اس علم کے پیچھے دنیا ہے ہی نہیں. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے باجا سراغ زندگی, اس کے ٹائٹل پیج پر لکھا ہے, حضرت کا جملہ ہے جس نے مطالعہ کیا ہوگا اس کے علم میں ہوگا کہ اگر اس علم کے پڑھنے والا آدمی یہ سمجھے کہ اس سے دنیا آباد ہوگی, دنیا کے اونچے مناصب حاصل ہوں گے اور عیش و عشرت مل جائے گی, تو وہ اس کو یقین کر لے کہ یہ تو اس سے کوسوں دور ہے, یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے, یہ ذمہ داریوں کا راستہ ہے. جیسے پیغمبروں کی زندگیاں کیا تھی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا راحت بعد اليوم, آج کے بعد راحت نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا یا ایھا المدثر قم فانذر, کمر باندھیے اور اپنا کام کیجیے, اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا, آپ کو دن میں لمبا تیرنا ہے. مکہ میں کون سا دریا تھا لمبا تیرنا تھا؟ مکے میں نہ پانی کا کوئی تالاب تھا, تو قبیل الماء کی جگہ تھی, مشکل سے پانی نصیب ہوتا تھا لوگوں کو. یہ تیرنے کا مطلب جیسے تیرنے والا اپنا کوئی اس پانی کے اندر بولو استعمال کیے بغیر نہیں چھوڑتا ہے, ہاتھ پیر جسم ہر چیز حرکت دیتا ہے. یہ اشارہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو پورا حرکت میں لانا ہے, آپ کو پورا کا پورا اپنے آپ کو حرکت میں لانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر جو تسلونی و زمیلونی حضرت عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, وہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ زندگی کو دیکھ کر معروف ہو گئے بلکہ آپ ذمہ داری کے بوجھ کو سمجھ گئے تھے. اکیلا ہوں اور بہت بڑی ذمہ داری ہے, میں بوجھ اٹھا سکوں یا نہ اٹھا سکوں, اس غم میں اس فکر میں, یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کے ساتھ ذمہ داریاں ہیں اس علم کے پیچھے. بارہ شاہوں کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کے ساتھ اس کی ذمہ داریاں رکھتا ہے. جب آدمی اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہے تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں انعامات کی بارش کرتا ہے, دونوں میں انعامات کی بارش کرتا ہے اپنے فضل کی کرم کی, اور اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی اور اس کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. نعمت کی ناقدری یہی ہے کہ اس کے ساتھ جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا جائے, یہ اس کی سب سے بڑی ناقدری. جب اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو دینے پر قادر ہے, اس نعمت کے چھین لینے پر بھی قادر ہے. حکومت ایک نعمت ہے. حکومت کیا ہے بولو؟ حاکم بننا, سلطان بننا, بادشاہ بننا, وزیر بننا نعمت ہے کہ لوگوں کے اندر اس کے پانے کی اور اس کو حاصل کرنے کی ہمیشہ لالچ رہتی ہے. لوگ اس کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ یہ نعمت ہے لیکن ذمہ داریوں کے ساتھ ہے کہ حاکم اپنی حکومت میں انصاف برتے, ذی حقوق کو ان کے حقوق پہنچا دیں. رعیت میں امن سکون کو قائم کریں. اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو پھر اس کے برعکس جو معاملہ ہوگا اس پر اس کی آخرت میں پکڑ ہوگی. سلطان الجائر حدیث میں ظالم بادشاہ اس کو سلطنت دی تھی, حکومت دی تھی, اور اس نعمت کا حق ادا کرے گا تو اس حق کے ادا کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کل اپنے عرش کے نیچے ان سات آدمیوں میں جو خدا کے عرش کے نیچے رہیں گے حساب کتاب نہیں ہوگا. ان میں ایک سلطان العادل ہے, عدل کرنے والا بادشاہ سلطان, یہ کہاں پر رہے گا؟ اللہ کے عرش کی چھاؤں کے نیچے ٹھنڈک میں رہے گا. اس نعمت کا اس نے دنیا میں حق ادا کیا, اس لیے آخرت میں اس کی پکڑ نہیں. اس لیے آپ اسلامی تاریخ دیکھیں, دونوں قسم کے لوگ ملتے ہیں. خلفاء راشدین بھی ہیں اور حجاج بن یوسف جیسا آدمی بھی ملتا ہے, عمر بن عبدالعزیز جیسے منصف لوگ ملتے ہیں جن کے انصاف نے بھیڑ بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پیتے کر دیا تھا, اور حجاج بن یوسف جیسا آدمی بھی ہے. اور یقین نے لکھا ہے کہ کل محشر میں ہر امت اپنے ظالم کو لے کر آئے گی. ہر امت اپنے اپنے ظالم کو لے کر بارگاہ خداوندی میں پیش ہوگی. یہ امت حجاج بن یوسف کو لے کر پیش ہوگی, اس امت کا سب سے بڑا ظالم, اتنا بڑا ظالم کہ ساری امتوں کے ظالموں سے اس کا ظلم بڑھ جائے گا. یہ کوفہ کا گورنر تھا بنو امیہ کی حکومت کے زمانے میں, اور اس کی تاریخ بھی ہوئی, اس نے کیا نہیں ظلم کیا, صحابہ کو نہیں بخشا ہے نا, تابعین کو نہیں بخشا, اولیاء امت کو نہیں بخشا. تاریخ میں لکھا ہے کہ 1.5 لاکھ آدمی تو اس کے جیل خانے میں ایسے مر گئے, اس کا جیل خانہ کھلا تھا, اوپر چھت نہیں تھی, تو لوگ دھوپ میں, سردی میں, بارش میں اسی میں مر گئے, کھلے میں. برداشت نہیں کر پائے دھوپ کو, برداشت نہیں کر پائے سردی کو, برداشت نہیں کر پائے بارش کو. یہ دونوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں. مال اللہ کی نعمت ہے لیکن حقوق کے ساتھ ہے. مال اللہ کی نعمت ہے لیکن حق کے ساتھ ہے. حق ادا کیا جائے گا یہ مال آدمی کو جنت میں پہنچا دے گا. کہاں پہنچا دے گا؟ مال جنت میں پہنچا دے گا. کہ آدمی دنیا میں اس مال کے ذریعے سے جو واجب حقوق ہے وہ ادا کرے, صلہ رحمی کرے, اقربا پروری کرے, مسکینوں پر, یتیموں پر, بیواؤں پر خرچ کرے, اور اس کے مصارف کی جگہ پر آدمی اس کو صرف کرے, اس کا حق ہے. اس میں اسراف سے, فضول خرچی سے, بخل سے کام نہ لے. اور اگر اس نے اسراف برتا تو بھی آخرت میں اس کی پکڑ ہے, اور اس نے بخل برتا تو بھی آخرت میں کیا بولو, پکڑ ہے اس کی. یہ نعمتیں ہیں, ایسی بڑی نعمتیں ہیں جو آدمی کو جنت میں لے جاتی ہیں, اللہ کا بڑا قرب دلواتی ہوں, بشرط دے کے آدمی اس کے حقوق کو ادا کرے. اگر حق ادا نہیں کرتا ہے آدمی تو پھر کیا ہوگا؟ یہی چیزیں نعمتیں زحمتیں بن جائے گی, عقوبت کا بہت بڑی عقوبت کا ذریعہ بن جائے گی. علم ایسے ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے, بلکہ دنیا کی تمام نعمتوں میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے اس کی بڑھوتری کی دعا ہے, اور فی الزد علما, اس کی زیادتی کی دعا ہے. قرآن حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اگر فی الزد مالا, ایسا ہے آپ حضرات کے پڑھنے میں آیا تو میری ربی کر دیں, ایسا نہیں ہے. ربی زد نقول ربی زد علما, اس کی زیادتی مطلوب ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ایسی دعا کیجیے, حضور کو بہت دعائیں سکھائی گئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری دعائیں سکھائی گئی. اس میں علم کی ذات تھی, اور یہ سکھایا گیا کہ آپ یہ مانگیے, اللہم انی اسئلک علما نافعا,
آپ یہ مانگیے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. نعمت ہے لیکن ذمہ داریوں کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہیں تقاضے ہیں, اس کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کا میرے بھائیوں اس امت کے نبی کو حکم دیا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پابند کیا گیا. واستقم کما امرت, یہ جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں آپ اپنی ذات سے اس کے پابند رہیے. چنانچہ آپ کی پابندی کیسی تھی کہ وہ احکام جو فرائض ہیں ان فرائض سے آگے دو تین قدم چار قدم بڑھ کر آپ کی پابندی. آپ نے فرائض پر اکتفا نہیں کیا, نوافل پر. اس لیے کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں, فقہ کی کتابوں میں باب النوافل ہے, مستقل اس کا باب ہے, اس کے مسائل ہیں. کیوں؟ حضور نے اہتمام کیا ہے, صاحب شریعت سے اس کے مسائل ثابت ہیں. اور آپ ایس اس قدر نوافل پڑھتے کہ پیر پڑ جاتے ہیں, پاؤں پر ورم آ جاتے ہیں, ہے نا. اور کہنے پر آپ فرماتے کہ فلا اکون عبدا شکورا. امت پر مہینے کے روزے تھے, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, لیکن زندگی میں یہ اہتمام تھا کہ آپ نے نوافل روزوں کا اہتمام فرمایا. پھر جمعرات کا عام معمول تھا, ایام 20 کا عام معمول تھا, شعبان نصف شعبان کا روزوں کا عام معمول تھا. وآتی الزکاة سے امت کو 40واں حصہ دینے کو کہا, لیکن خود کی زندگی میں کبھی زکاة کی فرضیت کے بعد یہ نوبت نہیں آئی کہ آپ نے اپنے مال کی زکاة ادا کی ہو. کیوں؟ حولانے حولی نہیں ہوتا تھا آپ کے مال پر, بلکہ آپ کے پاس کہیں سے کچھ آتا تقسیم کرنے پر رہ جاتا تو آپ رات گھر میں تشریف نہیں لے جاتے جب تک وہ ٹھکانے نہ لگ جاتا. آپ اس حال میں زندگی پسند فرماتے. آپ کی یہ عمل ہے, آپ کا علم کے تقاضے کے مطابق عبادات میں آپ نے اپنا عمل, یہ مثالیں قائم کی اس کے لیے, اہل علم کے لیے, امت کے لیے. آپ کی زندگی اسوہ قدوہ ہے پوری امت کے لیے, لیکن خصوصاً اہل علم کے لیے. ہم نے جو پڑھا ہے میرے بھائیوں وہ پڑھا ہے کسی اور کے لیے, اپنے لیے پڑھا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ان علوم پر عمل کر کے باندھیں, اس کی پابندیاں کریں, اس کی پابندی ہم سے مطلوب. ہماری زندگیوں میں پنج وقت نماز جماعت کے ساتھ ہو, تکبیر اولا کے ساتھ ہو, ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہونا چاہیے. اللہ ہمت دے جو قیام لیل کی آدمی کوشش کرے, کیا کرے, قیام لیل کی کوشش کرے. یہ ہماری اپنی زندگی کی ذاتی اللہ سے ہمارا خود کا مضبوط تعلق ہو. عطار ہو, رومی ہو, راضی ہو, غزالی ہو, حاج کچھ نہیں آتا بے آہ و سحر لائی. لوگوں نے پایا ہے وہ سحر کی آہ آہ کر کے اللہ کے سامنے پایا ہے, سب یہ واقعات ہیں. یہ کوئی تھوڑے لوہے کے بنے ہوئے انسان تھے اور ان کے لیے کوئی الگ کھانا پینا تھا, کہ ان کی کوئی الگ دنیا تھی, ان کی کوئی الگ چیزیں تھی, نہیں, یہی دنیا ان کی تھی. لیکن انہوں اسی لیے انہوں حضرات نے اپنے آپ کو علم نبوت کا ایسا پابند کیا کہ ان کی زندگیاں ہم آپ پڑھ کر دیکھیں, بہت دور کے بزرگوں کی نہیں, ہمارے پچھلے بزرگوں کی زندگیاں آپ پڑھ کر دیکھیں. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی, حضرت سہارنپوری کی, حضرت گنگوئی کی, حضرت نانوتوی کی, حضرت تھانوی کی, ان کے سوالیں آپ میں پڑھیں. ذاتی زندگیاں علم پر عمل کرنے کے اعتبار سے کیسی پابندیاں زندگیوں میں تھے اور اس کی ایک ایک نزاکت کا وہ حضرات کیسے خیال فرماتے تھے, چاہے وہ عبادت کا باپ ہو, چاہے معاشرت کا باپ ہو, معاملات کا باپ ہو, اخلاق کا باپ ہو, سب دین ہے. ابن نجیم مصری نے البحر الغائب کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ ہمارا دین پانچ شعبوں میں ہے, عقائد, عبادت, معاشرت, معاملات اور حقوق. اس لیے ہدا چار جلدوں میں, پہلی جلد خالی عبادات ہے, باقی تین جلدیں کیا ہے, معاشرت اور معاملات ہیں. امام محمد سے کسی نے پوچھا آپ نے تصوف میں کوئی کتاب نہیں لکھی, تصوف کا دور تھا, علوم باطن کی طرف لوگ متوجہ ہو رہے. بولے لکھی یہی ہدایہ ہے, یہی میری جامع صغیر ہے سیاست, میری یہ ظاہری روایت کی 6 کتابیں ہیں, یہ تصوف ہے. تصوف کا معنی اتنا نہیں ہے کہ آدمی اللہ کی ضربے مارتا رہے, سمجھے نا. یہ چاہا جاتا ہے مجھ سے, آپ سے, ہر ایک سے. اب بتاؤ فجر میں گھر والے ہم کو اٹھا میں, یہ کتنی بری بات ہے. ارے صاحب اٹھا فجر میں ٹائم پہ ہو, ہماری والدہ ہم کو اٹھا میں, ہمارے والد ہم کو اٹھا میں, بڑے بھیا ہم کو اٹھا میں, ہمارا بیٹا ہم کو اٹھا میں, ہماری بیوی ہم کو اٹھا میں فجر میں. میرے صاحب اٹھو نماز میں ٹائم پہ ہو. یہ موقع تو کبھی نہیں آنا چاہیے, بلکہ الٹا ہونا چاہیے, ہم گھر والوں کو اٹھا میں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود اس پر کیا کیجیے, بولو پابند. ہماری ذاتی زندگی عبادت سے آباد ہو, تلاوت کی پابندی ہو, ذکر اللہ کی پابندی ہو, دعاؤں کا اہتمام ہو, ہمارا پرسنل اللہ کے ساتھ بہت مضبوط تعلق ہونا چاہیے. ہمارا پرسنل ہوتا ہے نا, بعض منتریوں سے وزیروں سے پرائیویٹ تعلق ہوتا ہے, ان کے ایک فون پر کام بن جاتا ہے, کلیکٹروں سے, معاملہ دار سے, لوگوں کے پرائیویٹ تعلق ہوتے ہیں, ایک ان کا آفس کا عملہ ہوتا ہے, اسٹاف صاحب صاحب صاحب, اور ایک باہر کا آدمی ہوتا ہے, اسٹاف کا آدمی نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کا پرائیویٹ ڈائریکٹ کلیکٹر سے تعلق ہوتا ہے, کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ فون کر دیتا ہے, دھیان سے ٹھیک ہے, تمہیں وزن نہ لوں گا بھی تم کر دو. تو دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ آج چند اٹھے گی ایک دم, کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے محلے میں کہ کس نے فون کیا, اور کیسے حکومت اور کیسے اسٹاف حکومت کا, اور کیسے نگر پالیکا, اور کیسے پنچایت کا عملہ حرکت میں آ گیا, کیسے ہو گیا. بات سمجھے نا, اللہ تو ملک الملوک ہے, اس کے ساتھ تعلق رکھنے کا کسی سے کوئی بندھن نہیں کہ میں اس سے تعلق رکھوں گا, اسے نہیں رکھوں گا, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ ہر ایک کا مولا ہے. بولو کیا ہے, بولو, ہر ایک کے لیے مولا ہے, ہر ایک کے لیے کریم ہے, رحیم ہے, ہر ایک کے لیے اللہ کی ذات کریم ہے, رحم ہے, بشرطے کہ میں آپ ذاتی طور پر اللہ سے تعلق بنا. یہ اس علم کی پہچان ہے. اس علم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیا تھا, حالانکہ کتابیں نہیں تھی, سینوں سے لیا تھا, لیکن ایک ایک صحابی کا ذاتی طور پر اللہ سے تعلق تھا. صحابہ کی جتنی کرامتیں آپ پڑھتے ہیں, یہ کرامتیں کس بنیاد پر, ان کے ذاتی اللہ سے تعلق کی بنیاد پر. رستم نے ایک مرتبہ برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے, جنگیں چل رہی تھی صحابہ کی, سنتے ہو, روم اور فارس کے ساتھ, اور صحابہ کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں, دیکھنے میں ہتھیار بھی معمولی, لوگ ان کے ہتھیاروں کو دیکھ کر ہنستے تھے, اس کو تیر نے تکلے کہتے تھے, صحابہ کے ہتھیاروں کو کیا کہتے تھے, تیر نے تکلے کہتے تھے دشمن, اور کہتے تھے یہ تکلے ہمارا کیا بگاڑیں گے, یہ تکلے ہمارا کیا بگاڑ لیں گے, کہ ان کے پاس تو پوری ٹرین کی ہوئی فوجیں تھی ہتھیاروں سے لیس, اور صحابہ عرب بدو نشین لوگ تھے, سیدھے سادے لوگ تھے, سمجھتے ہو, لیکن ہر ایک کا ذاتی طور پر اللہ سے تعلق تھا. ایمانی صفات ان کے اندر کٹ کٹ کر بھری ہوئی تھی. جس علم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حضرات نے حاصل کیا تھا, چاہے وہ کیسا بھی درجہ رکھتا ہو, وہ اس پر بہت ہی پابند ہے. کوئی بات شریعت کی مستحب ہے, ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. بھائی مستحب تو اپنی دلیل کے اعتبار سے, اس کے اعتبار سے بولو, دلیل کے اعتبار سے. تسبیحات فاطمہ, ہر کبھی فرماتے ہیں جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا, میں نے موت تک کبھی اس کو نہیں چھوڑا, میں نے کبھی آج تک نہیں چھوڑا. لوگوں نے کہا صفین کے موقع پر, بولے صفین کی جنگ کے موقع پر بھی میں نے تسبیحات کو نہیں چھوڑا. وہ حدیث سند کے اعتبار سے کیا بولو, علماء نے اس کا درجہ کس کا لکھا ہے, بولو مستحب ہونے کا لکھا ہے, کوئی فرض واجب کا درجہ نہیں ہے تسبیحات فاطمہ کا. یہ مستحب فرض واجب سنت مقدر غیر مقدر مباح نفل یہ تو دلیل کے اعتبار سے ہمارے فقہا نے لکھا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی اس کو عمل کے اعتبار سے نظر انداز کر دیں. عمل کے اعتبار سے یہ چیزیں نظر انداز نہیں کی جائیں, یہ زندگی کا حصہ بنے گی. یہ کیا بنے گی بولو؟ حصہ بنے گی. یہ ہر صحابی کی صفت تھی, عمل ان کی زندگی کا دوسرا حصہ تھا. چاہے وہ عمل زمانے کے حالات کے موافق ہو یا زمانے کے حالات کے مخالف ہو. حضرت عثمان بن عفان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش سے بات کرنے کے لیے بھیجا. ان کا پائجامہ نصف ساتھ پر تھا, آدھی پنڈلی پر. عرب میں عام رواج تھا پنڈلی کے نیچے پائجامہ رکھنے کا, جیسے آج جاہل لوگ کرتے ہیں. حالانکہ یہ قبلتی نشان حدیثوں میں ہے. اس میں اظہار صحابہ کے پائجامے ان کی لنگیاں آدھی پنڈلی پر ہوا کرتے. ان کے چچا زار بہنیں جو مسلمان نہیں ہوئے تھے, حضرت عثمان کو یہ دیکھ کر کہا کہ تم ہم سے جدا ہونے کے بعد تمہارے حالات بہت بدل گئے, اپنا پائجامہ نیچے کر دو. قریش کے سردار اس کو مایوس سمجھتے ہیں. حضرت عثمان نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا کہ نہیں, ہم کو ہمارے آقا نے ایسا ہی سکھایا, ہم ایسا ہی کریں گے. وہ حضرات اس کو نہیں جانتے تھے کہ جدھر کی ہوا ادھر کا رخ. ان کے لیے حضور کا علم اپنی زندگی کے لیے قصوہ تھا, عمل کے لیے قدوہ تھا. اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں جانتے تھے کہ گنگا گئے تو گنگا داس بن گئے, جمنا گئے تو جمنا داس بن گئے. ہے نا, جیسی ہوا چلتی ہے ایسی بات بولو, ایسی بولی بولو. اتنے کو حضرات اس کو نہیں جانتے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اپنے علم پر نجات کا یقین ہے, اپنے علم پر سرخ روئی کا فلاح کا بدوی کا یقین ہے. یقین کے بغیر آدمی اس کو نہیں کر سکتا ہے. حالات موافق نہیں لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے, جمع ہوا ہے. بات سمجھے مولوی صاحب, ہمارا مسئلہ ہماری زبان, اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. ہم سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں, عمل کے بعد میں ہم سب کتنے پکے ہیں. یہ علم ہم نے اپنے لیے پڑھا ہے. اس کا پہلا تقاضا خود کی زندگیاں ہیں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بدلائی ہوئی چیزیں لوگوں میں چل پڑتی ہیں, لوگ اس کو اہتمام سے کرتے ہیں, اور پتہ نہیں ہمارے اندر کی یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہم کو عمل کی توفیق نہیں ہوتی. ہمارے اندر کی, معاف کرنا چونکہ میں آپ کا ساتھی ہوں, بچوں کو الگ برادری نہیں, ایک برادری کے لوگ ہیں, اس لیے سب برابر ہیں. اس لیے میں آپ سے بہت بہت بے تکلف عرض کرتا ہوں. ایک چیز میں آپ ممبر پر بیٹھ کر بتاتے ہیں لوگ, لیکن خود کی زندگی عمل نہ تھا. کیوں؟ ذوق ایمان, ذوق یقین. '47 میں آپ بیتی حضرت شیخ نے قصہ لکھا ہے. 1947 میں ہمارا ملک تقسیم ہوا, فسادات ہوئے سکھوں میں, مسلمانوں میں, ہیروں میں. دلی میں بھی وہ فسادات, اوپر کے شہر علاقوں میں بہت فسادات ہوئے. اس زمانے میں بگلے والی مسجد نظام الدین کے اندر ایک خادم تھے, ان کا نام تھا بابو ایاز. بابو بھائی کے نام سے پہچانے جاتے تھے. حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں سہارنپور چھوڑ کر بگلے والی مسجد میں قیام حاصل تھے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, حضرت عبد القادر صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, وہی تھے. یہ بابو بھائی کا کام تھا کہ سودے لانا, مدین کی چیزیں خریدنا, لانا, کرنا, سر میں کسوانا. تو اس زمانے میں نظام الدین نے ایسا بازار نہیں تھا جیسے آج کل ہے. سب چیزیں خریدنے کے لیے شہر جانا پڑتا تھا. تو گئے شہر سامان لینے کے لیے, واپسی میں بس میں بیٹھے واپس نظام الدین آنے کے لیے. تو بس میں غیر مسلم پیسنجرس تھے, سکھ تھے, ہندو تھے, حالات فسادات کے تھے. تو سارے پیسنجر ان کو مسلمان سمجھ کر ان کی طرف گھور گھور کر دیکھنے لگے, گر گر کر دیکھنے لگے. یہ سمجھ گئے ان کے ارادے, بھاگ گئے, یہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ بولے, اگر تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو, میں آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو, میرے پاس ہیں, میرے پاس ہے. پیسنجروں نے پوچھا کیا ہے, نہیں بتاؤں گا تمہیں, کیوں بتاؤں, میرے پاس ہے. بول اس طرح کہ نہیں بتاؤں گا میں, اللہ کرنا اللہ اللہ کرتے وہ نیام الدین پہنچ گئے, بس اس کا سامان لے کر سارا مغل والی مسجد میں پہنچے. حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پوری کارگزاری سنائی کہ بس میں آتے وقت یہ ماجرا پیش آیا, لوگ پوچھ رہے تھے بتا تیرے پاس کیا ہے, تو میں نے کہا میں تمہیں کیوں بتاؤں میرے پاس ہے. حضرت شیخ نے کہا مجھے تو بتا دے تیرے پاس کیا ہے, تیرے پاس کیا ہے. بولے حضرت آپ نے تو دعا سکھائی تھی, دشمنوں کا اندیشہ ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو, اللہم انا نجعلک فی ذرورہم ونعوذ بک من شرورہم, بس یہ دعا میرے پاس تھی. سب بتاؤ کتنا یقین, اپنی زندگی کا جائزہ لو کتنا یقین, کیونکہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, سمجھتے ہو. اس لیے بھی تکلف ہے کہ میرے بھائیوں ہماری زندگیاں علم نبوت کے تابع ہو یقین کے راستے سے. صحابہ کی خوبی ہے, رستم نے بڑا ابن عزیز سے کہا کہ تمہارے پاس اسباب کم ہیں, آدمی کم ہے, پھر بھی تم ہمارے علاقوں میں گھستے 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 آگے بڑھتے جا رہے ہو اور ہمارے علاقوں کو فتح کرتے کرتے جا رہے ہو, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ دونوں کھڑے تھے جگہ پر, سامنے قلعہ تھا, قلعہ تھا, اس کی دیواریں تھیں. حضرت بڑا ابن عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بات وہ نہیں ہے جو تو سمجھتا ہے, ہم اس دنیا پر میدان میں نہیں اترتے ہیں, اسباب کی اور آدمیوں کی قلت اور کثرت ہمارا معیار نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ ہم میں بعض لوگ ایسے ہیں جو تیرے قلعے کی دیوار کی طرف خالی اشارہ کر دیں گے, اشارہ پورے دیواریں گرنا شروع ہو جائیں. آپ اس کو سمجھا رہے تھے, انہوں سے اشارہ کیا قلعے کی دیوار کی طرف اور وہ دیوار گرنا شروع ہو گئی, وہ قلعے کی دیواریں گرنا شروع ہو گئی. یہ وابستگی ہمارے علم سے ذاتی طور پر ہم میں سے ہر ایک کو ہونی چاہیے, یہ اس علم کا سب سے پہلے بنیادی تقاضا ہے. یہ علم بنو اسرائیل کے علماء کے پاس تھا, لیکن ان کی زندگی اس کے تابع نہیں تھی, وہ خواہشات پر چلے, اس لیے انہوں نے تورات میں انجیل میں تحریف کر دی. یحرفون الکلم عن مواضعه, تحریف کرتے تھے. صحابہ کے علم نے ان پر عمل کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں تقویٰ پیدا کر دیا, اور بنو اسرائیل کے علماء میں ان کے علم نے عمل نہ کرنے کی وجہ سے فسق و فجور پیدا کر دیا. تھوڑے لوگ تھے, منہم امت المختصرہ وکثیر منہم ساء ما یعملون, بیشتر ان میں فاسق تھے. قرآن کہتا ہے یہ تورات کے علماء کے لیے, زبور کے علماء کے لیے, انجیل کے علماء کے لیے, تھوڑے لوگ ہیں. عبداللہ ابن سلام جیسے منہم امت المختصرہ, معتدل تھوڑے لوگ ہیں, باقی بیشتر کیا ہے فاسق. تو ان کا علم ان پر وبال بن گیا, کیا بن گیا؟ وبال بن گیا, لعنت کے حقدار ہو گئے لوگ, قیامت تک لعنت کے حقدار ہو گئے. اور صحابہ کا علم ان کے لیے ان پر عمل کی وجہ سے ان کے لیے نعمت بن گیا کہ وہ مقتدا بن گئے, اور کیا بن گئے؟ اسوہ بن گئے, اصحابی کا نجوم, قیامت کے لیے اس امت کے عام خاص شہری دیہاتی پڑھا لکھا ان پڑھ کالا گورا عرب عجم سب کے لیے اللہ نے ان کو رہبر بنا دیا. میرے عزیز و میرے بھائیو, اس علم کا پہلا تقاضا یہ ہے, اپنی ذاتی زندگیاں اس سے وابستہ ہوں, ہم اس کے تصابق مطابقت پیدا کریں. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ یہ علم میرے آپ کے پاس امت کا مشترک سرمایہ ہے. یہ کیا بولو, مشترک سرمایہ ہے, یہ ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اسی لیے کتمان علم پر سخت وعیدیں ہیں, علم کو چھپانے پر کیا ہے, حدیثوں میں سخت وعید ہے. یہ امت کا مشترک سرمایہ ہے, اسے امت کے تمام طبقات تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی کس کی ہے, ہماری ذمہ داری. اس کو پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے, ہماری ذمہ داری. اب اس کو کیسے پہنچانا؟ ایک طبقہ تو وہ ہو ہے جو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے, یہ طلب والا طبقہ ہے, مکاتب میں, مدارس میں, چھوٹے بڑے مدرسوں میں, دار العلوم کے اندر, یہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے. یہ طبقہ 2% ہے, ان کو دینا یہ آسان ہے. یہ کیا ہے؟ آسان ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ طالب کو دین دینا یہ اولیاء امت کا طریقہ ہے, اور بے طالبوں کو دین دینا, طلب پیدا کر کے, یہ انبیاء امت کا طریقہ, انبیاء کا طریقہ ہے. انبیاء کا طریقہ یہ ہے. تعلیم آسان ہے, تبلیغ مشکل ہے. تعلیم آسان ہے اور تبلیغ مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ کہ بے طلبوں کے پاس جانا, بے طلب بن کر جانا, اور بات کر کے ان میں دین کی طلب پیدا کرنا. سمجھا کر, بجا کر, کیا کرنا ہے؟ دین کی طلب پیدا کرنا. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کہ یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے. اور آپ دیکھیں زمانے کے حالات دیکھیں اس وقت کے. پہلے تو ہمارے اس ملک میں فسق اور فجور کی دعوت چلتی تھی, لیکن اس وقت سیدھے کفر کی دعوت چل رہی ہے. اب جو باطل محنت کر رہا ہے, جس سے مسلمانوں پر, مسلمانوں کے عقیدوں پر ضرب پڑ رہی ہے, سیدھے عقیدے پر چوٹ آ رہی ہے. محسوس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دیکھو امت اپنے ذہن سے مرتد ہو چکی ہے, امت اپنے ذہن سے مرتد ہو چکی ہے, اور اس کی نشانی یہ ہے کہ مسلمانوں کو دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی. میں اس کی ایک مثال دوں, ہمارا یہ اجتماع ہے, یہ دینی اجتماع ہے, دین کی باتوں کے لیے, اور پورے بھاونگر ضلع کے لیے, مہوا سے لے کر سیہور تک, یہ 100-125 کلومیٹر کا پورا ایریا ہے, جس میں مانوس بستیاں ہیں, غیر مانوس بستیاں ہیں. آپ رات پوچھے, ابھی پوچھے, کتنا مجمع پہنچا ہے؟ جتنے بھاونگر کے اندر ضلع میں مسلمان ہیں, کیا سارے مسلمان آئے ہیں؟ بولو, دعوت دینے والوں نے سب کو دعوت دی ہے, گھر گھر جا کر دی, گاؤں گاؤں جا کر دی. اور دعوت دینے کے جتنے استعمال کے رائج طریقے ہیں, سوشل میڈیا ادھر ادھر سب استعمال کیا, حالانکہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن لوگوں نے نادانی سے سب کیا. آپ دیکھیں یہ کتنا مجمع, کتنا فیصد مسلمانوں کا آیا ہے, 1% مجمع ہمارا نہیں ہے ضلع کا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں کو دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی. یہ ذہنی ارتداد کی نشانی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ امت ذہنی طور پر مرتد ہو چکی ہے, امت عملی طور پر مرتد ہو چکی ہے. آج جو مشورے میں ہمارے ساتھی تھے اثرباد, حضرت مولانا نے, ہمارے بزرگوں نے سوال کیا جماعتوں کے بارے میں, ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ کی مسجدوں میں کتنے فیصد نمازی ہیں؟ جو حاضر جن کو پتا ہے, کوئی مسجد 100% نہیں ہے ہمارے یہاں, 90% نہیں ہے, 80% نہیں ہے. مسلمان کر کے سلاد کو گناہ کبھی یا نہیں سمجھتا, حالانکہ یہ اکبر القبائر ہے. اس میں من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. وہ زنا کرنے کو گناہ سمجھتا ہے, شراب کو گناہ سمجھتا ہے, نا جگاڑ کے اڈے کو گناہ سمجھتا ہے, گناہ کبیرہ سمجھتا ہے. اس لیے محلے کے اندر, سوسائٹی میں 2 داروڑیاں ہوں گے نا, تو پورا محلہ اس کو نکالنے کی فکر میں ہوگا, میں ان کو نکال رہا ہوں یہاں سے, ماحول خراب کرتے ہیں لوگ, ہمارے بچے دارو پینے والے بن جائیں گے, اور یہاں سب دارو پینے والے داروڑی آئیں گے. وہ کرتے تھے لوگ, نہیں کرتے. کوئی سوسائٹی میں جگاڑ کا اڈا چالو کرے تو سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کر کے اس کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں, سمجھتے ہیں؟ ہاں, کوئی رنڈی کو بلا کر ناجائز کمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے اپنے گھر میں, وہ لوگ سوسائٹی والے, گاؤں والے چلنے دیں گے اس کو کہ ہماری بہن بیٹیوں کے اخلاق خراب ہوں گے؟ اس کی برائی امت کو سمجھ میں آتی ہے, حالانکہ اس سے بڑا گناہ ہے ترک صلاۃ. کہ جس سے کوئی گھر خالی نہیں ہے. آپ میں بہت سے اہم حضرات ہیں. آپ سوچیں جس دن میں نے اپنی امامت کا مسلح پہلے دن سنبھالا فجر میں ہماری مسجد میں 35 سے 40 سے, آج اس مسلح پر مجھے 2 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, اس مسلح پر آج بھی اس مسجد میں فجر کے اندر 35-40 آدمی آتے ہیں. تو بھائی میرے مسلح پر آنے سے اور اس مسجد کا امام بننے سے اس بستی اور سوسائٹی محلے کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کو نماز تک لانے کی ذمہ داری. عماد الدین کہا نماز کو, کیا کہا؟ عماد الدین. کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہونے کا دروازہ نماز ہے. پچھلے حدیثوں میں نماز کے بارے میں ہے کہ جو آدمی جس کو تم مسجد میں کثرت سے آتا جاتا دیکھو, یعنی نماز پڑھتے دیکھو, اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. حالانکہ سب سے آسان حکم جو اللہ کا ہے وہ کیا ہے بولو؟ نماز ہے. سب سے آسان حکم ہے. جب امت اس کے لیے اپنے آپ کو میرے بھائیوں نہیں لا رہی ہے تو روزہ میں تو بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہوگا. اتنے لوگ کرتے ہوں گے. زکات سے تو اپنی خون پسینے کی کمائی کا مال نکالنا پڑے گا. کتنے لوگ دیتے ہوں گے؟ حج میں تو جان مال سفر سب کی مشقت ہے. کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے؟ کاروبار میں سچائی امانتداری اس سے بھی شاپ ہے. کتنے کرتے ہوں گے بولو؟ حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے کتنے مسلمان ہوں گے؟ جو معاشرت کا دین ہے, معاملات کا دین ہے, جو عبادت کے دین کے مقابلے میں کٹھن اور دشوار ہے, اس پر کتنے عمل کرنے والے ہوں گے؟ آپ قیاس کر لو کتنا فیصد مسلمان اس پر ہوگا. اس میں مولانا احسان الافصار نمبر برکاتہ الرشے کے برفا میں سنانے والوں نے سنایا کہ مولانا احسان الافصار دامت برکاتہ کہنے لگے کہ میں نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ سنا کہ مسلمانوں میں جس دن 50% مسلمانوں کے اندر 50% نمازی, 50 سے اوپر نمازی ہو جائیں گے. اگر فرماتے تھے مسلمانوں میں 50% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے باطل کو حق پر مسلط کر رکھا ہے. دنیا میں چاروں طرف دیکھو مسلمان رحم کی بھیک مانگ رہا ہے. کیا شام, کیا عراق, کیا فلسطین, حالات دیکھو آپ, مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. مسلمان دنیا میں رحم کی بھیک مانگ رہا ہے. باطل دندنا رہا ہے اور حق نیچے جا رہا ہے. باطل عروج پر ہے, حق زوال پر ہے. تو محنت کر کے جس دن مسلمانوں میں 50% سے زیادہ نمازی بن جائیں گے, سنو بزرگو, ہاں کلندر آچے گویا دیگا گویا, جس دن محنت کر کے مسلمانوں میں 50% سے زیادہ لوگ نمازی بن جائیں گے, اللہ تعالیٰ اس دن سے حق کے عروج کو پر بریک لگا دے گا, حق کے زوال پر بریک لگا دے گا, اور باطل کے عروج کو اللہ تعالیٰ کیا کرنا, باطل کے عروج پر بریک لگا دے گا اور باطل کے نیچے آنا شروع ہو جائے گا اور حق اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ بات میرے بھائیوں محنت سے قابو میں آتی ہے. اگر فرماتے تھے امت عملی طور پر مرتد ہو چکی ہے, قبل اس کے اس پر محنت کر لو کہ یہ اپنی زبان سے کیا بولو, ارتداد کا اظہار کریں. اس سے پہلے میرے پاس آپ کے پاس محنت کرنے کا موقع ہے, اور وہ محنت اللہ نے یہ دعوت تبلیغ کے راستے سے اس وقت ہمیں آپ کو بہت آسان طریقہ دے رکھا ہے. بہت آسان ہے یہ چیز. تشکیل میں جماعتوں میں تو جانا سال بھر میں ایک مرتبہ ہوتا ہے, لیکن ہم میں سے بیشتر اپنی اپنی مسجدوں میں امام ہیں, مدرس ہیں, محلوں میں رہتے ہیں. میرے بھائیوں یہ ہم جو کہتے ہیں مقامی کام, دعوت کی محنت میں مقامی کام میں شرکت ہر قصو نہ کسے کہ مقامی محنت پر وما کان ربک مہلک القرى بظلم واہلھا مصلحون, یہ اللہ کا دستور ہے. وما کان ربک مہلک القرى بظلم واہلھا مصلحون, اصلاح کی محنت امت کے اندر امت کی اصلاح کی محنت, دین پر لانے کی محنت ہم آپ کرتے رہیں گے, بڑے گناہ تو ہوں گے لیکن محنت کے جاری ہوتے ہوئے اللہ بستیوں پر عذاب نہیں ڈالے گا. ایک طرف گناہ بڑھتے جامے ہوتے رہے اور میں آپ چشم پوشی بڑھتے, ٹائم نہیں ہے, کیا نہیں بولو, ٹائم نہیں ہے, بس ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ارے ہم تو ممبر پر بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں, جمعہ کے بیان میں کہہ کے ہم علی نل بلاغ کہہ دیتے ہیں, اتنا کافی ہے. حضور نے یہ طریقہ اختیار, اصلاح کا طریقہ بھی وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. آپ ہر چیز میں ہمارے لیے اسوا ہے, خود ہے مشافہتن, کیسا بولو, مشافہتن, ترغیب کے راستے سے آپ سیرت پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی زمانے میں آپ نے چل پھر کر لوگوں کو کیسے سمجھایا, یہ ہمارے لیے اسوا ہے. اور کیسوں کے پاس گئے, بےمانوں کے پاس گئے, کٹر مخالفین کے پاس آپ گئے, اور آپ کیا کہتے تھے بولو, بہت محبت سے, پیار سے, حکمت سے, اکرام کے راستے سے. وہ بہت بری طریقے سے پیش آتے, اس کی شکایت اللہ کو سننا پسند نہیں تھا. اللہ اپنے نبی سے کہتا وَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا, آپ صبر کیجئے, برداشت کیجئے, شکایت نہ کیجئے. اور ان کی بد اخلاقی کی اور آپ سے برے برتاؤ کی آپ ہم سے شکایت نہ کیجئے. ہاں وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, نظر انداز کرتے رہیے آپ ان چیزوں کو, کام کرتے رہیے بس. یہ طریقہ جو ہے میرے بھائیو ہمارے لیے قیامت تک ہے. کسی نبی کے لیے اس کی امت نے ریڈ کارپیٹ نہیں بچھائی. اور بھائیو سمجھے نا, اہل علم کا مقام بہت اونچا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں شروع میں بتائی بات, ہاں بہت اونچا مقام ہے. لیکن میرے بھائیو کسی امت نے اپنے نبی کے لیے ریڈ کارپیٹ نہیں بچھائی ہے. وہ تو شروع کا دور تو ایسے ہی حالات سے گزرتا ہے, لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے, اس کی نئی نئی ترکیبیں, ہر کنڈے, ان کی عقلوں کا جو معیار ہوتا ہے وہ ان کے اعتبار سے گفتگو, مردم شناسی, موقع شناسی, کیسے کس کو ٹیکل کرنا. اسی طرح علماء سے کہتے ہیں سال سال لگاؤ, حضرات علماء کرام سے کہتے ہیں آٹھ دس سال پڑھنے کے بعد اپنے علم کو امت میں استعمال کرنے کے لیے کیا لگاؤ, بولو سال لگاؤ. کیوں؟ تاکہ مردم شناسی آ جائے, موقع شناسی آ جائے, امت کو کیسے لے کر چلنا ایک فن ہے, ایک ڈھنگ ہے, ایک طریقہ ہے. آدمی کے پاس قیمتی سے قیمتی چیز ہو لیکن چلانا نہیں آئے گا تو بولو وقت پر کام نہیں دیتی. ایک آدمی 30-40 لاکھ روپیہ کی گاڑی لا کر اپنے گھر کے آنگن میں خرید لے لیکن سائیکل چلانا نہیں آتا تو کیا فائدہ. ان کو بولو سائیکل چلانا بھی نہیں آتا ہے تو اس گاڑی کا کیا فائدہ. ایک آدمی کے پاس 1.5-2 لاکھ کی بندوق کے ریولور ہے اور اس کے فضائے بیان کرتا ہے, بندوق کے ریولور کے کارتوس کے, یہ مر جاتا ہے, وہ مر جاتا ہے, شیر مر جاتا ہے, چیتا مر جاتا ہے, فلانا بھاگ جاتا ہے, ایسا دھڑاکا, ایسا پھڑاکا ہوتا ہے لیکن چلانا ہی نہیں آتا ہے تو باولا کتا محلے میں آئے گا تو یہ بھی بھاگے گا دوں گا بازار ہے نا. کتے سے کہے خبردار بندوق ہے, خبردار کارتوس ہے, کتا رکے گا, چھوڑ دے گا اس کو. علم ہمارے پاس ہے میرے بھائی, ہمارا طریقہ یہ ہے ہم امت میں گھسے. اللہ معاف کرے, دیکھو آپ ذرا برا نہ لگاوے, ایک برادری کے لوگ میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں, ہمارے مکاتب مدارس 2-2.5-3 گھنٹے چلتے ہیں, بڑے دارال میں پڑھانے والے بزرگ ہمارے جو ہوتے ہیں وہ 8 گھنٹے پڑھا لیتے ہیں, 6 گھنٹے پڑھا لیتے ہیں. عام طور پر ہمارے مکاتب میں 2-2.5-3 گھنٹے کی تعلیم کے بعد ہمارا بیشتر علماء کا طبقہ جو ہوتا ہے کوئی کاروبار میں ہوتا ہے یا کوئی اپنے کمروں میں رہتا ہے, دوسرا کوئی مشغلہ نہیں اپناتا ہے. حالانکہ مسجدوں میں مزیور جماعتیں ہوتی ہیں, ان مزیور جماعتوں کے ساتھ جڑ کر لگ کر ہمیں آپ کو ایک آدمی تک محلے میں پہنچنا چاہیے. اور مولوی صاحب پہنچیں گے نا مزیور جماعت میں جڑ کر تو وہ جماعت کی بات کا وزن الگ ہوگا. ہم ساتھی جاتے ہیں ٹھیک ہے, محلے کے لوگ اس کی بات سن لیتے ہیں لیکن وہ باتیں اتنی وزندار نہیں کہلاتی, لیکن آپ حضرات کی شرکت اور شمولیت کی وجہ سے کیا ہو جائے گا, بات وزندار بن جائے گی. کون آئی سے بھائی, مر صاحب آئے, امام صاحب آئے, مولانا صاحب آئے, مفتی صاحب آبلا چ ہے تو وہ خود بھی بیٹھے گا گھر میں بچے ادھر ادھر اے چلے اندر آؤ بارہ بارہ میں سب آئے دس بتا آپ کو معلوم ہے یہ پورا گھرانہ جمعہ میں ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے بولو جمعہ میں ہوتا ہے پانچ وقت نماز میں یہ گھرانہ نہیں ہوتا ہے محبت سے پیار سے ہم آپ اس کو نماز کی طرف کل جو کارگزاری سنا ہے 20% نماز ہے آپ سوچو کیا حساب لگتا ہے 20% کا مطلب 80% طبقہ ہمارا نماز نہیں پڑھتا ہے وہ سمجھتے ہو آپ میری بات 80% مسلمان محلوں میں نماز نہیں پڑھتا ہے میں دوسرے عقیدے کے لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں کل جو کار گزاری تھی وہ ہمارے دیوبندی ہنسی کے لوگوں کی کار گزاری 30% کہیں چار مشکل سے کسی نے 50% اور جہاں محنتیں ہوتی ہیں اس سفر میں ہم لوگ ایسی کار گزاریاں سنتے ہوا ہے کہیں 100% لوگ نمازی ہیں کہیں 95% نمازی ہیں کہیں 98% لوگ نمازی ہیں ہم یہ کارگزاری سنتے ہوا ہے پیچھے سفر میں بڑے دکھ درد کی بات ہے میرے بھائی محنت کی ضرورت ہے لوگ نماز کے لیے مت بھائی تبلیغ میں چلا لگاوے چار مہینہ لگاوے اس کی قسمت کی بات ہے بات نماز تو ہر ایک پر فرض ہے کسی حال میں فرض ہے وہ تو کسی حال میں معاف نہیں ہے چلا چار مہینہ اپنی فرصت سے نکلے گا نماز فرصت پر تھوڑی ہے نماز تو اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے وہ تو وقت کے ساتھ اللہ نے فرض کیا صلاح تکان تعالیٰ مؤمنین کتاب موقوف تھا وہ اس سے معاف نہیں ہے علامہ شامی نے جزیہ لکھا ہے کہ ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے اب اسے ہوش ہے خبر ہے کہ عصر کی نماز کا وقت آیا ڈوبتے ڈوبتے عصر کی نیت کر کے ہاتھ باندھے ڈوب جاوے مر جاوے معاف نہیں ہے اس لیے ہمارے یہاں بیمار کی نماز کے مسائل ہیں آپ دیکھو بابو صلاۃ المریض یہ کیوں لکھے فقان کہ لوگ نماز نہ چھوڑے سفر میں معاف نہیں بابو صلاۃ المسافر اور عین جنگ کے درمیان میں نماز ہے بابو صلاۃ الخوف آپ سمجھے معاف ہو جاتی تو بولو عین جنگ میں معاف ہو جاتی کیوں جنگ کرنے والے اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس کے لیے لڑ رہے بولو اللہ کے لیے لڑ رہے جب بھی تو صلاۃ الخوف صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی اللہ کے لیے لڑ کر رہے ہیں معاف ہو جاتی تو اس موقع پر معاف ہو جاتی کہ جان بچانے کے لالے ہیں مت پڑھو بعد میں پڑھ لینا سمجھے لیکن کیا کہا آدھے پڑھے آدھے نگرانی کرے ایک رکعت پڑھ لیں اس کی امام ابو داؤد نے 7 یا 8 روایتیں لکھی الگ الگ ترکیبیں لکھی ہے مقیم کی نماز مسافر کی نماز صلاۃ الخوف میں یہ کیوں لکھا فقہا نے یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے چیزیں کہ امت سے نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے اور مسلمان اس گناہ کے چھوڑنے کو گناہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے جمعہ میں مسجدیں بھر جاتی ہیں اور اسی دن جمعہ میں عصر میں آپ دیکھیں سب جگہ دیکھیں میں آپ کے بھاؤ نگر ضلع کی بات نہیں کرتا ہوں پوری دنیا میں آپ دیکھیں عصر میں پھر وہی 3-3.5 پرانے نماز اس سے میرے بھائیوں آپ حضرات سے بہت بہت دبانہ گزارش ہے آپ حضرات محنت میں مقام پر اپنے مکتب کی تعلیم کے ساتھ مدرسے کی مشغولیت کے ساتھ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات مذہبی جماعتوں کے ماشاءاللہ ساتھی بنے اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ جڑ کر مقام پر ایک ایک گھر میں ایک ایک فرد کے ساتھ بیٹھک کر کے ان گھرانوں کے اندر لوگ 100% نمازی بنے مرد نمازی بنیں گے تو عورتیں خود بخود پڑھیں گی مرد بنیں گے گھر کا بڑی ذمہ دار نمازی بنے گا تو بولو یہ چیزیں بچوں میں عورتوں میں منتقل ہوگی نیکی منتقل ہوگی جیسے خون ہوتا ہے ماں باپ کا خون منتقل ہوتا ہے معروف ہے کیا مطلب میرا بچہ میرا خون ہے نیکی منتقل ہوتی ہے بشرطے کہ نیکی باپ کی زندگی میں اور وہ اس کا باپ آپ کا مرید ہے کیسا مرید ہے دکان کھولے گا تو مولوی صاحب کی یاسین دعا کے بغیر وہ چالو نہیں کرے گا چلا مولوی صاحب نے بولا یاسین شریف پڑھے دعا کریں گے بات سمجھیں اپنے بیٹے کا اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے وہ آپ کو مہینے پہلے بک کر دے گا مولوی صاحب سفر نہ کرنا شکرانہ نکاح ہے تمہارے پڑھا ہونا چاہیے اور آپ کو بک کرے گا آپ سے عقیدت ہے بازار میں گوشت خریدنے جائے گا تو وہ 250 آدھا کلو پڑی کا آپ کے لیے بھی لے آئے گا مولوی صاحب نے گھر ماٹے لے گا وہ کیلے لے گا تو آپ کے لیے بھی کیلے لے گا, کپڑا لے گا تو ایک آدھ جوڑ کپڑے آپ کے لیے بھی لے لے گا. کیوں؟ وہ آپ کا عقیدت مند ہے. ہمارا مل صاحب چمے پہلے, ہمارا مل صاحب نے پہ رہا ہوں. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بتاؤ, یہ سب تجربے آپ کو ہے کہ نہیں؟ تو ہماری ان سے ساتھ عقیدت اور میرے دوست بھائیوں خالی کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ محدود ہو, اور اس گھر کے افراد پنج وقت کا نماز نہ پڑھیں. میں آپ اس لائن کی کوئی فکر نہ کریں, یہ میری آپ کی علمی ایمانی کیسی غیرت ہے, میری آپ کی علمی ایمانی غیرت اس کو کیسے برداشت کر پا رہی ہے, سوچنے کی بات ہے. ایک ایک گھر میں مسجد اور جماعت کے راستے سے بیٹھو. آپ سے گزارش, پڑھانے کے ٹائم پر نہ کرا, آپ کے ذمہ صبح مدرسہ ہے, آپ پوری امانتداری کے ساتھ مدرسہ پڑھائیے. شام میں مدرسہ ہے, پوری امانتداری کے ساتھ وہ کام کیجیے. بہت اہم چیز ہے. حضرت مولانا اعجاز علی صاحب شیخ الادب دارال دیوبند رحمت اللہ فرماتے تھے کہ آدمی کے علم کی عند اللہ قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد اللہ اس کو پڑھانے کی توفیق دے دے. اس کو نہیں چھوڑنا ہے, لیکن بنیادی محنت ہماری. لیکن یہ ہوتا ہے کتنی دیر؟ بولو, دو گھنٹے, تین گھنٹے, چار گھنٹے. باقی ہم فری ہیں نا, تو ہم شام کے موقع پر, رات کے موقع پر اپنی مسجد اور جماعت کو جوڑی اپنے ساتھ لے کر ہم ہر گھر کی ملاقات کریں کریں گے انشاءاللہ. آپ حضرات سے اس کی گزارش ہے, پچاس گھر ہیں, سو گھر ہیں, دو سو گھر ہیں, ہم ایک ایک گھر کو ٹارگیٹ بناؤ. اچھا آپ کو پتا ہے کون نماز میں آتا ہے کون نہیں آتا ہے؟ آپ ہمیشہ مسلح پر رہتے ہیں, برسوں سے اس مسجد میں آپ کے علم میں ہے, کون سستی کرتا ہے, کون چاکو چوبند ہے نماز کے بعد میں. اور محبت سے, حکمت سے, گرمی سے لوگوں کو نماز کی طرف موڑ, تاکہ لوگ اللہ کا اس عظیم الشان فریضہ پورا کریں. ہاں, اس لیے میرے عزیز و میرے بھائیوں, اس چیز کی ہم سے کمی ہو رہی ہے. حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں اپنا دو ڈھائی گھنٹے کا مدرسہ پڑھا لینا کافی سمجھ لوں. حالات ایسے نہیں ہیں, حالات ایسے نہیں ہیں. آپ کو جمانا تھا مسلمانوں کے عموم میں نیکی تھی, دینداری تھی, غلط تھی تو بات چل جاتی, اب بے تربی زیادہ ہے, فسق عام ہو رہا ہے, اور فسق کو پھیلانے کے جتنے ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں وہ سہولت سے بڑے چھوٹوں کے اندر میسر ہے, جوانوں میں میسر ہے, جوان لڑکوں میں, جوان لڑکیوں میں آسانی سے میسر ہے. آپ نے دیکھ رہے ہیں جتنی بڑی آگ ہوتی ہے نا, اتنا بڑا پانی کا چھڑکاؤ کرنا پڑتا ہے, گلاس پانی سے کام نہیں چلتا ہے. آپ زوردار لگ رہی ہے اور آپ کیا لے کر آئے بولو, ایک گلاس پانی ڈال لے تو چلے گا, بمبا بلانا پڑے گا اور آگ بند کر کے بمبے کا پائپ آگ پر چھوڑ دینا پڑے گا, یہ نہیں گنا جائے گا کتنا لیٹر پانی استعمال ہو رہا ہے. حالات ایسے ہیں, اور ہر آدمی اپنے اپنے خطے کا ذمہ دار ہے. میں جہاں وہاں کا میں ذمہ دار ہوں, آپ جہاں وہاں کے آپ ذمہ دار ہیں. اور یہ بات محنت کے بغیر قابو میں نہیں آتی. دیکھو میرے بھائی, محنت شرط, اس لیے اللہ نے اپنے نبی سے محنت کروائی, سمجھتے ہو؟ اور حضور نے کام کیا, حالانکہ حضور مکے والوں کے لیے الصادق الامین تھے. اس محنت سے پہلے کیا تھے بولو؟ آپ کی امیج مکے میں کیا تھی؟ الصادق الامین کی تھی, بہت بڑی امیج تھی. سارا مکہ آپ کی اس امیج پر متفق تھا, ہے نا, پورا آپ کو جانتا تھا. لیکن جب بات آئی محنت کی تو آپ نے اپنی پوری امیج اور عزت کو دام پر لگا دیا. یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں صادق الامین کہلایا جاتا ہوں, اب لوگ مجھے کیا کہیں گے. آپ نے یہ قطعاً نہیں سوچا, آپ نے اپنی عزت کو کیا کر دیا بولو؟ داؤ پر لگا دیا. لوگوں نے آپ کو ساحر کہا, تعجب کہا, مجنون کہا, ماتو کہا, آپ کی باتوں کا ساتر الاولین کہا, آپ کو مفتری کہتے تھے. کون کہتے تھے؟ وہی جو صادق الامین کہتے تھے, وہی آپ کو کیا کہہ رہے ہیں بولو؟ تعجب کہہ رہے ہیں, جادوگر کہہ رہے ہیں. اور اللہ قرآن میں اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے قرآن میں اس کی نفی کی آیتیں اتار رہا ہے. ہاں, ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون, یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں کہا جا رہا ہے؟ تسلی کے لیے, کیونکہ آپ کام کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں. اللہ قسم کھا کر کہتا ہے, نون والقلم وما یسطرون, ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ پاگل نہیں ہیں, یہ کہتے ہیں لیکن آپ پاگل. بولا, اللہ آپ کی طرف سے لڑ رہا ہے تسلی کے کلمات, جس کو اپنی گجراتی میں کہتے ہیں پکراڑا لینا. اللہ کو قرآن لیتے ہوئے قرآن میں آیتیں نازل اتار رہا ہے. یہ بزدل کہتے ہیں, حضور کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں پاگل نہیں ہوں. ہم کہتے ہیں آپ پاگل نہیں, آپ کام کیجیے. آپ نے اپنی عزت داؤں کو لگا دی, کوئی بات نہیں. الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو کیا کر دیا بولو, قیامت تک کے لیے بلند کر دیا. اشہد ان محمد رسول اللہ, اذان و اقامت میں یہ شاعر اسلام میں داخل کیا گیا. کہ جو امیج اللہ کے لیے ذبح کی جاتی ہے, اللہ اس کو ذبح نہیں ہونے دیتا ہے. خدا کی سنت یہ ہے, اس امیج کو اللہ 10 گنا بڑھا دیتا ہے. اس سے میرے عزیز و میرے بھائیوں, اونٹ اوپر بیٹھ کر بکریاں نہیں چلائی جاتی, نیچے اترنا پڑتا ہے. ہمارے مولانا صاحب, حافظ صاحب, مفتی صاحب, علامہ صاحب, شیخ الحدیث صاحب رہے, جو رہے, سمجھتے ہو, وہ اپنے تک ہیں. لیکن مسلمانوں کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا بولو, ماں ان رجل من المسلمین, نیچے اتر کر ہمیں انہیں گھس کر کام کرنا پڑے گا. حالات ایسے ہیں, جب جا کر امت کا میرے دوست و بھائیوں اس کی دھارا بدلے گی, اس امت کی دھارا جب جا کر بدلے گی. آپ سیرت پڑھیں اور اسلام کی تاریخ پڑھیں, لوگوں نے اتر کر اپنے آپ کو اپنے مقام سے نیچے اتر کر لوگوں نے کام کیا ہے. ہمارے بزرگوں کی تاریخ پڑھیں, 47 کے حالات حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیہوری رحمت اللہ علیہ کی آپ پڑھیں. حضرت مدنی نے کہا وہ ایک دن دے دو, ایک دن پوری زندگی کی عبادت لے لو, بولے حفظ الرحمان صاحب. لوگوں کی منت و سماجت کرتے رہے, گھر گھر جا کر, بڑے باپ کے اکلوتے بڑے بیٹے تھے, کئی کئی تنظیموں کے صدر تھے. لیکن جب موقع ہے اپنے آپ کو نیچے اتار دینا, اتر گئے نیچے. مسئلہ حضور کی امت کا ہے, کل حضور کو ہو دیکھو سر پر کیا جواب دیں گے. مسئلہ 500,000 روپیہ تنخواہ بڑی گھٹی کا نہیں ہے, مسئلہ اس کا ہے اللہ کے نبی کو کل ہو دیکھو سر کیا جواب دیں گے. میری امت بے راہ رویق میں, بے دینی کی دھارا میں بہہ رہی تھی, تم کیا کر رہے ہو؟ اس لیے عزیز میرے بھائیوں, بات کبھی لگے معاف کر لینا, لیکن چونکہ حالات سب جگہ چلتے ہیں, پھرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, اس لیے میں آپ حضرات سے بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں, آپ حضرات اپنی مزیدار جماعت کا حصہ بنیں. چاہے وہ آپ کو بلاوے تو بھی, نہ بلاوے تو بھی, وہ آپ سے کہے تو بھی, نہ کہے تو بھی, آپ اپنے ذمے روزانہ آدھ گھنٹہ, پونا گھنٹہ, گھنٹہ آپ کے پاس جتنی فرصت ہے, اس فرصت کے مطابق میرے بھائیوں آپ وقت نکال کر آپ ماشاء اللہ مسلمانوں میں گھس کر کام کرنے کا اپنا شیوا بنا دیں, اپنی سعادت سمجھے, کام بن جائے گا, اللہ نیچے سے اوپر پہنچا دے گا. اور یہ چیزیں سیکھنے کے لیے کہ بھائی دعوت کا اسلوب سیکھو, اور مولانا سے سال مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کام لیا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کے پہلے دن سے پوری امت میں آواز لگائی کہ عوام 4 مہینے دے گی اور علماء سال لگائیں گے. علماء کیا لگائیں گے؟ سال لگائیں گے, سال لگائیں گے. آپ اس زمانے میں یہ بات فرما رہے تھے جب لوگ پبلک کو 10 منٹ بھی نہیں دے رہے تھے, کوئی پبلک کو 10 منٹ نہیں دے رہا تھا اس زمانے میں آپ کی بات ہے. آپ اپنے اہل مدرا سے کہتے ہیں سال لگاؤ, ہاں, اور یہ بھی نہیں کہتے ہیں کل چلے جاؤ, پرسوں چلے جاؤ, لیکن لگاؤ. ہاں, اور ہمارے جتنے سال والے علماء ہیں, یہ حضرات بھی اس کو سوچیں, اپنے آگے کی قربانیوں پر اپنے آپ کو لاویں. ہماری ملکوں میں جماعتیں بن رہی ہیں, ان جماعتوں کے اندر عربی دان کی ضرورت پڑتی ہے. انگریزی جاننے والے تو چند ممالک ہیں, عربی کے ترجمان دنیا میں ہر ملک میں میسر ہو جاتے ہیں, عربی کے ترجمان. اور جماعت کے اندر ایک عالم, ایک حافظ, ایک قاری ہو, مجلس رحمۃ اللہ کے مرکوزات میں ہیں. حضرت کی چاہت یہ تھی کہ میرے دل کی چاہت یہ ہے ہماری جماعتوں کے اندر ایک حافظ ہو, ایک قاری ہو. اس لیے آپ بزرگ سے گزارش ہے, ہمارے وہ علماء جو سال لگے وہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم بیرون کا سفر کریں گے. جن کا ابھی تک سال نہیں لگا ہے وہ نیت کرے کہ سال لگائیں گے انشاءاللہ, ہے نا. تو میرے دوستو, اس وقت ہمارے پاس جتنے علماء مجمعے میں سال والے علماء ہیں, سال لگے علماء, یہ اپنی ہمتوں کو آگے کون لے جائے گا؟ اللہ لے جائے گا, اسباب اللہ بنائے گا. کون بنائے گا؟ اللہ. اس کا اسباب